الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک حابك يا نور الله تو میرے بھائیو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اسے بغور سماعت فرمائیے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 10 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اظہار ناراضگی فرمائے گا یہ حدیث پاک قرۃ العیون سے لی گئی ہے جسے حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب دیا ہے تو میری امت کے 10 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم کی جانب لے جانے کا حکم دے گا اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا خول ہوگا آپ کی خدمت میں استفسار کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں ارشاد فرمایا بوڑھا زانی گمراہ پیشوا شرابی ماں باپ کا نافرمان چغل خور جھوٹی گواہی دینے والا زکات نہ دینے والا سود خور ظالم اور بے نمازی مگر یہ کہ بے نمازی کے لیے عذاب جو ہے وہ دونا ہوگا اور قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کی پشت وغیرہ پر مار لگا رہے ہوں گے اور جنت اس سے کہے گی کہ تو نہ مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے اور جہنم کہے گا میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے میرے قریب ہو جا قسم خدا کی یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا اس وقت اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند جہنم کے دروازے میں داخل ہوگا اور اس کے دماغ پر ہتھوڑے مارے جائیں گے اور جہنم کے اس درجے میں ہوگا جس میں فرعون حامان اور قارون ہوں گے تو میرے بھائیو آپ نے سماعت فرمایا کہ 10 بدنصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جن سے بہت زیادہ خفا ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی برملا نافرمانیاں کرتے ہیں. ان میں بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شرابی، والدین کے نافرمان، چغلی کھانے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، زکات نہ دینے والے، سود خور، ظالم اور بے نمازی سب ہیں. لیکن بے نمازی کے لیے سزا دگنی ہے. آپ غور کیجئے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نماز کو آج بدقسمتی سے مسلمان تقریباً فراموش کر چکا ہے، اس کا نہ پڑھنا سب سے زیادہ گناہ کا موجب ہے اور باعث عذاب ہے. آج کل نماز کی اہمیت تو بظاہر نظر ہی نہیں آ رہی. انہیں اگر کسی کی لوگ تعریف بھی کریں تو اس میں نماز کا کوئی دخل نہیں ہوتا. مثلا فلاں شخص بہت اچھا ہے، ویری جینٹل مین، بہت عمدہ آدمی ہے. ارے بھائی وہ نماز بھی پڑھتا ہے. خیر وہ نماز نہیں پڑھتا، ویسے ہے بڑا سخی، بہت پیارا آدمی ہے. یعنی نماز نہ پڑھنا یہ کوئی معاذ اللہ اب عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. اور لوگ مطلب ہے کہ خامخواہ بلا کسی وجہ کے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ان کو احساس ہی کوئی نہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اگر یہی صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز ہی صحیح نہ ہوئی تو باقی اعمال بدرجہ اولا خراب ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے، اور قرآن میں سینکڑوں مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور جگہ جگہ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. چنانچہ میں آپ کو سورہ المدثر سے دو ایک آیات مقدسہ سناتا ہوں جس میں نماز کا ذکر ہے اور بے نمازی کی سزا اس میں بیان کی گئی ہے. میری عادت ہے کہ جب آیات قرآن پڑھتا ہوں تو اگر مجھ سے بن پڑتا ہے تو ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ترجمہ قرآن ایک اللہ کے مقبول ولی اور عاشق رسول کا ترجمہ ہے. یہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ترجمہ ہے، اور مجھے اس ترجمے سے بڑی محبت ہے. چنانچہ میں کوشش کروں گا کہ کنز الایمان سے ترجمہ پیش کروں، اور آپ سے بھی میری التجا ہے کہ ہر گھر میں کنز الایمان ضرور ہونا چاہیے. کبھی کبھی اس کو کھول کر بھی دیکھا کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی بڑی برکتیں، آپ لے کر دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ خود آپ اس کی برکتیں محسوس کریں گے انشاءاللہ. بہرحال تو اللہ تعالیٰ 29 پارے میں سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، جس میں تذکرہ یوں ہے کہ جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے. چنانچہ ارشاد ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. کنز الایمان کا ترجمہ، جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ وہ منظر قرآن پیش کر رہا ہے. باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی. قالوا لم نک من المصلین، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. یعنی جنتی جہنمیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ دوزخ میں کیسے پہنچ گئے، تو بڑی حسرت کے ساتھ جہنمی جواب دیتے ہیں. اس کا یہ تذکرہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے. تو اے میرے وہ بھائیوں جو نمازوں کو قضا کر دیتے ہو، اس آیت مقدسہ میں اپنا انجام دیکھ لو کہ اگر پروردگار ناراض ہوا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے تو بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا ایسا مظہر ہے کہ آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالانکہ معصوم ہیں اور مالک جنت ہیں، لیکن پھر بھی جہنم کا جب آپ کے سامنے تذکرہ ہوتا تھا تو کس قدر آپ پر رقت طاری ہوتی تھی اور اللہ کے خوف سے آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز اس طرح محسوس ہوتی تھی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے، اس طرح روتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے علیہم الرضوان، جبریل امین حاضر ہوئے اور کچھ وحی پیش کی اللہ تعالی کی طرف سے۔ سر وحی کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ نبی ہی سمجھ سکتا ہے، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، پتہ نہیں چلا کہ کیا وحی ہے، مگر یہ پتہ چلا کہ جبریل امین کی آمد ہوئی ہے۔ جیسے ہی وحی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، سرکار کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ کرام چونکہ سرکار سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے بھی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اب رونا دھونا پڑ گیا۔ یہ پتا ہے کہ وحی آئی ہے، مگر ابھی یہ پتا نہیں کہ کیا وحی آئی ہے، صحابہ کو نہیں پتا، وہ سمجھ نہیں سکے تھے، اور کسی کی جرات بھی نہیں کہ وہ سرکار سے عرض کرے کہ یا رسول اللہ کیا وحی آئی۔ دیر تک رونا دھونا رہا، آخر کار بعض صحابہ نے بہم مشورہ کیا کہ یہ کب تک رہے گا، کچھ اس کا حل نکلنا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ جب ایسی صورت ہوتی ہے اور ہم کوئی جرت نہیں کرتے تو سیدت النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی تسکین کا باعث بنتی ہیں، کیوں نہ کوئی جا کر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر کر دے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور کاشانہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازہ مبارکہ پر دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ فرمایا عمر۔ کیسے آئے؟ فرمایا شہزادی کونین، آپ کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گریہ کنا ہے اور صحابہ کرام بھی آنسو بہا رہے ہیں، کچھ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا وحی آئی، کیسے اس معاملے کو سلجھایا جا سکے؟ آپ قدم رنجا فرمائیں اور کسی طرح سرکار اور صحابہ کرام کا رونا بند ہو۔ خاتون جنت سے فرمایا میں ابھی آئی۔ حضرت سیدت النساء نے اچھی طرح اپنے آپ کو پردے میں چھپایا اور بات سن لیا۔ اللہ اکبر، قیصر و کسرا کی بیٹیاں تو اطلس و کم خواب کا لباس پہنے، اور جس کی شان یہ ہے، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اس شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی اس چادر پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، وہ اسی حال میں تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ واقعی حالات ناگفتہ بے تھے، ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی صدایں بلند ہو رہی تھی، اب کس طرح گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ آخر کار شہزادی کونین نے عرض سلام کے بعد عرض کیا، بابا جان آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہمارے پاس ایک بھیڑ کی کھال ہے جس کو بستر بھی بناتے ہیں، جس پر اونٹ کو چارہ بھی دیتے ہیں۔ اس طرح مطلب گفتگو شروع ہوئی، یہاں سے اب بات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جب شہزادی بول پڑی، بابا جان میری جان آپ پر قربان ہو، آخر جبریل امین کیا وحی لائے؟ فرمایا کہ ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتایا، بے شک جہنم ان سب یعنی کفار کے لوٹنے کی جگہ ہے۔ پھر گریہ طاری ہوا، عرض کیا بابا جان آخر ہمیں بھی ارشاد ہو کہ جہنم کیا ہے؟ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کا ہولناک تذکرہ شروع کیا، جس کا کچھ خلاصہ یوں تھا، ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، جہنم میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس میں 70,000 آگ کے پہاڑ ہیں، ہر ہر پہاڑ میں 70,000 آگ کی وادیاں ہیں، ہر ہر وادی میں 70,000 آگ کی گھاٹیاں ہیں، ہر ہر گھاٹی میں 70,000 آگ کے شہر ہیں، ہر ہر شہر میں 70,000 آگ کے کمرے ہیں، ہر ہر کمرے میں 70,000 آگ کے صندوق ہیں، اور ہر ہر صندوق میں 70,000 قسم کے عذاب ہیں۔ جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ سننا تھا کہ خاتون جنت پر راشہ طاری ہوا اور آپ کے مبارک الگ سے ایک چیخ بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہوئی اور خوف خدا کا اس قدر غلبہ ہوا کہ اوندے منہ زمین پر تشریف لے آئیں, گر پڑی آپ اور بے ہوش ہو گئی. ادھر صحابہ کرام نے جب یہ دردناک ذکر سنا جہنم کا, ان کا حال بھی غیر ہوا جا رہا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روتے روتے یہ حال تھا کہ فرما رہے تھے,
اے کاش میں پرندہ ہوتا, میں انسان نہ ہوتا, ایک شاخ پر بیٹھ کر میوہ کھاتا, دوسری شاخ پر آتا, نہروں سے پانی پیتا, اے کاش میں انسان نہ ہوتا.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے فرمانے لگے, ہائے افسوس کہ میں انسان بنا,
اے کاش میں کوئی دمبا ہوتا جسے خوب کھلا پھلا کر فربا کیا جاتا, پھر اس کو ذبح کیا جاتا, کچھ گوشت سکھا لیا جاتا, کچھ بھون کر کھا لیا جاتا, میری ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جاتا, اے کاش میں انسان نہ ہوتا, جو جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ سننا پڑتا.
اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ایک جنون کی سی اور دیوانگی سی کیفیت طاری ہوئی اور سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بے تابانہ گلیوں میں دوڑ پڑے, دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہائے افسوس کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, برزخ کا وقفہ بہت طویل ہے اور جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے. اتنے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت بلال چونک پڑے, دعا سلام کے بعد فرمایا کہ سلمان یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ روتے روتے کہنے لگے, اے میرے بھائی بلال, ذرا اس وقت کو یاد تو کرو, اگر اللہ ناراض ہو گیا ہمارا لباس آگ کے لباس میں تبدیل کر دیا جائے گا. اے بلال, آج ہم آرام سے سوتے ہیں, اگر رب ناراض ہوا تو ہمیں آگ کے بچھونے پر سونا پڑ جائے گا. اے بلال, اگر رب ناراض ہو گیا تو جہنم میں کھانے کو زقوم, یعنی کانٹے دار غذا جو حلق میں پھنستی ہے, اور پینے کو مائے سمیم دیا جائے گا. مائے سمیم یہ تیل کی تلچھت کی طرح مشروب ہوگا, اور وہ جب قریب آئے گا پینے کے تو اس کی تپش سے منہ کے اندر کی ساری کھال جو وہ گر جائے گی, اور جب کوئی بد نصیب جہنمی اس کو پیے گا تو وہ اندر جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیچھے سے بہا دے گا, مگر موت نہیں آئے گی, دوبارہ وہاں پہ بن گئے. تو بہرحال میرے بھائیو, اب اندازہ لگائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو یقیناً قطعاً جنت ہی. لیکن جب اللہ کے خوف کا غلبہ ان پر ہوتا تھا, یہ کیفیت آ رہی ہوتی تھی, کس قدر روتے تھے صحابہ کرام. ہر صحابی جنتی, جو صحابی ہے جنتی, صدیق اکبر فاروق اعظم عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ مجمعین قطعی جنتی. یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آپ کے لبائے مبارکہ سے جنت کی بشارت پا چکے ہیں, لیکن پھر بھی جہنم کا تذکرہ سن کر ان پر اس قدر رقت طاری ہوتی اور یہ اس قدر رویا کرتے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں, ہمیں نہ تو جنت کی بشارت دی گئی ہے, نہ بظاہر ایسا کردار نظر آتا ہے, آخر ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ میرے بھائیوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں ضرور داخل کیے جائیں گے. اس لیے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی جہنم میں چلا جاؤں. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا, مسلمان ہوگا, لیکن وہ ہزار سال جہنم میں رہ کر پھر باہر نکالا جائے گا. تو آپ نے رو کر فرمایا کہ اے کاش وہ ہزار سال کے بعد نکلنے والا شخص میں ہوتا. کہ کم از کم ایمان پر خاتمے کا تو یقین ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا اور ہزار سال کے بعد وہ نکلے گا بھی. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس باب میں قول بڑا مشہور ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے اس قدر پر امید سے اس قدر آپ نے رجا کی کیفیت تھی کہ آپ فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک شخص کو جنت میں داخل کرے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ شاید میں ہی ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ, ان خوف کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک شخص کو جہنم میں داخل کرے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. میرے بھائیو آپ خود سوچئے, آپ کو میں دنیاوی مثال دوں, ابھی کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ پسٹن مطلب اٹھا لے اور یہ ہزاروں کا اجتماع ہے اور وہ کہہ دے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سب کو نہیں ماروں گا, میرے پاس کوئی بم نہیں ہے, یہ پسٹن ہے, صرف ایک گولی چلاؤں گا اور وہ بھی ضروری نہیں کہ کسی کو لگے, میں صرف ایک گولی ایسے چلا دوں گا, کسی کے نصیب میں ہوگی لگے گی اور کسی کو نہیں لگے گی, اور یہ بھی میری گارنٹی ہے کہ بندہ مرے گا نہیں, یہ پسٹن میری بہت پاورفل نہیں, میں دماغ کا نشان نہیں لوں گا, میں دل کا نشانہ نہیں باندھوں گا, بس ایسے چلا دوں گا معمولی سا زخم آ جائے گا. یعنی اتنا یقین دلانے کے باوجود آپ بتائیے سب خوف زدہ ہو جائیں گے, یعنی بگدڑ پڑ جائے گی. پسٹن تو بہت بڑی بات ہے, اگر کوئی پاگل پتھر لے کر وہاں کھڑا ہو جائے اور یوں دکھانے لگے اور پتہ بھی نہیں کہ مارے گا یا نہیں مارے گا, صرف وہ یوں یوں کرنے لگے تو میرا خیال ہے بگدڑ پڑ جائے اور افراتفری مچ جائے کہ شاید یہ ماری دے گا. تو دنیاوی جہاں تک خوف کا تعلق ہے تو ایک پتھر بھگدڑ مچانے کے لیے کافی ہے, اور جہاں یہ کنفرم ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جو بد نصیب ہوں گے اللہ کے قہر و غضب کا وہ شکار ہو جائیں گے, گو بعد میں ان کی رہائی ہو جائے گی, لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں. قرآن و حدیث میں وعیدیں بار بار سنائی گئیں تو وہ کس کے لیے سنائی گئی, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. تو اے میرے بھائیو اللہ کے لیے اپنے حال پر غور کرو, اپنے حالات پر سوچو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری گرفت فرما لے اور پھر اللہ کے قہر و غضب سے ہمیں بچانے والا کوئی نہ ملے. آج کل بدقسمتی سے ڈنڈی مارنے اور ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری عام ہے, جس کو دیکھو وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے, خواہ وہ فروٹ بیچتا ہو خواہ وہ گوشت بیچتا ہو. چنانچہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بلا شبہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے اہل جہنم روزانہ پانچ بار پناہ مانگتے ہیں, اگر اس وادی میں پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے. اس وادی میں نماز میں سستی کرنے والا اور ناپ تول میں کمی کرنے والا قید کیا جائے گا. اچھا اسی حدیث کا حصہ ہے, تو افسوس ہے جس نے ایسی جنت کو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر, یہ مثال دی گئی حدیث شریف میں, ورنہ جنت کی چوڑائی تو بالکل بے شمار, مطلب اس کا زمین اور آسمان کی چوڑائی یہ ایک مبالغہ ہوتا ہے, جسے تمہیں پچاس بار کہا حالانکہ وہ انچاس بار کہا یا اکیاون بار کہا تو جھوٹ نہیں ہوتا, ایک مبالغہ ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث شریف میں ہمیں سمجھایا گیا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی اور جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کے برابر ہے, یعنی اس پر افسوس کہ جس نے ایسی جنت جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے اس کو ایک دانے یا دو دانے کے بدلے اس نے بیچ ڈالا, یعنی تھوڑی سی ڈنڈی مار کر تھوڑا سا کم تول کر انسان ایسی عظیم الشان جنت کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر کے جہنم کا مستحق قرار ہو جاتا ہے. ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا, وہ لوگ جنہوں نے کم تولا اور ڈنڈی ماری قیامت کے روز اس طرح آئیں گے کہ ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا, کالا ہوگا, زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہوگی, آنکھیں اس کی پھری ہوئی ہوں گی, اور ان کی گردن میں آگ کی ترازو لٹکی ہوئی ہوگی, اور دو آگ کے پہاڑوں کے درمیان اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو تول, اور یقیناً وہ کیا تولے گا. چنانچہ اس کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس طرح کھڑا کیا جائے گا جو آگ کے پہاڑ ہیں، اور 50,000 سال وہ ڈنڈی مارنے والا ان آگ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان عذاب پاتا رہے گا. انہیں تھوڑا سا مال حاصل کرنے کے لیے ڈنڈی مار کر اپنے لیے حرام روزی کمانے والے، تو کما کما کر آخر کتنا کما لے گا، اور کھا کھا کر کتنا کھا لے گا، پہن پہن کر کتنا پہن لے گا، تیرے پیٹ میں جتنی گنجائش ہے اتنا ہی کھائے گا، تیرے تن پر جتنی گنجائش ہے اتنے کپڑے پہنے گا، باقی تیری اولاد کھاتی ہے، تیرے بال بچے کھاتے ہیں، اور یہ بال بچے جسے تو ناز و نعم میں پالتا ہے اگر تو نے اس کی حرام سے پرورش کی، دین کے احکام کے مطابق ان کی تربیت نہ کی، تو اے میرے کمزور اور ناتوان بھائی، کل بروز قیامت ایک شخص بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا، اس کے اہل و عیال اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوں گے، یا اللہ ہمارے اس باپ نے، ہمارے شوہر نے ہم کو دنیا میں حلال روزی نہیں دی تھی، حرام کما کر لاتا تھا، یا اللہ ہمارے باپ نے، ہمارے شوہر نے ہمیں حرام روزی کھلائی، اور اے اللہ اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا، دین کے احکام نہیں سکھائے، جو اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھاتے، سنتوں کے مطابق تربیت نہیں کرتے، وہ بھی غور سے سنیں، جب یہ بچے فریاد کر چکیں گے تو فرشتے اس شخص کو پکڑ لیں گے اور اس کو مارنا شروع کریں گے، اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال ادھڑنے لگ جائے گی. اب پکڑ کر میزان پر لایا جا رہا ہے، میزان پر جب اس کو لایا گیا، اس کی نیکیاں جب نکالی گئیں، تو اللہ اکبر، پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہیں، پہاڑ کے برابر، یعنی وہ نمازی بھی ہے، وہ حاجی بھی ہے، اور بڑے بڑے اعمال اس نے کیے ہوئے ہیں، پہاڑ کے برابر نیکیاں. پھر اس کے اہل و عیال وہاں پہنچ جائیں گے اور فریاد کریں گے کہ اس نے ہمارے فلا فلا حقوق بھی تلف کیے تھے، اور اس طرح اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے اعمال جو ہیں نیکیاں، وہ مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے وہ لے لیں گے. اب وہ نیکیوں سے خالی ہو گیا تو حسرت سے وہ منہ پھیر کر اپنے اہل و عیال کو تکے گا اور روتا ہوا کہہ رہا ہوگا، ہائے افسوس کہ اب میرے کندھے پر صرف ان گناہوں کا بار رہ گیا جو میں نے تمہاری خاطر کیے تھے. مثلا میں تمہارے لیے تاش کی گڈی لایا، میں تمہارے لیے ساز لایا، میں تمہارے لیے ڈھولک لایا، افسوس میں نے تمہیں صرف اسکول اور کالج میں پڑھایا، میں ایسا بدبخت تھا کہ تمہیں اپنا جنازہ پڑھانا بھی نہیں سکھایا. اب میرے کندھے پر صرف ان گناہوں کا بھار رہ گیا جو میں نے تمہاری خاطر کیے تھے. فرشتے پھر اس کو پکڑ رہے ہیں اور فرشتے اعلان کریں گے، یہ وہ بد نصیب ہے کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے بال بچے لے گئے، اور اب یہ اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. اے اپنے گڈو کو پیار سے بوسے لینے والوں، اپنے پپو کو تفریحاً سینما گھر میں لے جا کر فلمیں دکھانے والوں، طرح طرح کی الٹی سیدھی نمائشوں میں لے جا کر، میلوں جھمیلوں میں لے جا کر، رقص و سرور کی محافل میں بٹھانے والوں، آج تمہارے بچے تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں، اپنی بیگم کو اپنی انگلی میں لے کر ڈرامہ گاہوں میں لے جانے والوں، اپنے انجام پر غور کرو، اگر رب ناراض ہو گیا تو کل قیامت میں یہی تمہارے بیوی بچے تمہیں مہنگے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ یہ تمہارے پلے بندھے ہوئے ہیں. تمہیں قرآن نے واضح طور پر حکم دے رکھا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، ان گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاتے ہو نہ اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوئی کوشش کرتے ہو بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی سے اپنے گھر والوں کے لیے دوزخ کا سامان تیار کرتے ہو. آؤ تمہیں ایک میں رقت انگیز واقعہ وہ بھی لاہور کا سنا دوں. میرا ایک دوست جو ہمارا مبلغ ہے اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک عزیز ہمارا ایک رشتہ دار باہر ملک میں کمانے کے لیے گیا, خوب مال کماتا رہا, آخر کار وہ کما کما کر لاہور آیا اور اس کی مٹی لاہور کی تھی, وہ موت کا شکار ہو گیا. ہمارے یہاں مرنے کے بعد تیجا وغیرہ جو ہوتا ہے تو وہ ساتواں بھی ہوتا ہے, تو میرا بھائی چونکہ رشتہ دار ہیں قریبی تو اس کے ساتویں میں شرکت کے لیے کراچی سے لاہور آیا, چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے قریبی رشتہ دار ہیں. تو جب اس کے گھر پہنچے تو باہر قرآن خوانی ہو رہی تھی, شامیانہ وغیرہ تنا ہوا تھا, قرآن خوانی ہو رہی تھی, دیگیں پک رہی تھی. تو وہ رشتہ داری کی بنا پر گھر کے اندر چلا گیا میرا بھائی, تو اس کے بیوی بچوں کو دیکھ کر وہ حیران و ششدر رہ گیا. باہر قرآن خوانی ہو رہی ہے, عیسیٰ علیہ ثواب کیا جا رہا ہے اور اندر اسی مرحوم کے لائے ہوئے وی سی آر پر اس کے بیوی بچے فلم دیکھ رہے تھے. اپنے انجام پر غور کرو اور ویسے بھی حدیث شریف پر غور کرو. حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. اور ایک حدیث برزخ جو طویل حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں, کانوں میں کیل گڑے ہوئے ہیں. میرے استفسار پر عرض کیا گیا کہ اے آقا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے, یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے. یعنی تو یہ حرام دیکھنے اور حرام سننے والوں کا انجام ہے کہ مرنے کے بعد یہ برزخ کا عذاب قیامت تک کے لیے. کہ یہ مطلب حرام سنتے اور حرام دیکھنے والوں کا انجام ہے کہ مرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں کیل اور کانوں میں بھی کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں. بدقسمتی سے آخرت کے جذبات جو ہیں وہ بالکل سرد تر پڑ چکے ہیں. اللہ کی ناراضگی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا احساس جو ہے وہ جا چکا ہے. واقعی ہم نے قرآن و سنت کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا, زبان قال سے نہیں زبان حال سے. اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا احساس بالکل ختم کر دیا. اے میرے بھائیو آپ ایمان سے بتاؤ اگر اللہ اور رسول کی ناراضگی کا ہمیں احساس ہوتا تو کوئی مسلمان کبھی نماز قضا کرتا؟ ہرگز نہ کرتا. لیکن آج میرے خیال میں 95% یا 96% مسلمان نماز نہیں پڑھتے, 4-5% مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور اس میں بھی بھاری اکثریت نماز پڑھنا جانتی ہے, سیکھنے کی اسے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہی نہیں. بس ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ جی ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ روزی کمانا بھی عبادت ہے, بال بچوں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. یعنی وہ بال بچوں کی خدمت کرنے کو بہت بڑی عبادت تصور کرتے ہیں اور مال کمانے کو بھی بہت بڑی عبادت تصور کرتے ہیں, حالانکہ وہ غلطی پر ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اے میرے بھائیو آؤ تمہیں چند آیات سناؤں. 12-28 اور ترجمہ کنز الایمان. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ میرے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، مسلمانوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ رکھے، تو اللہ کے دیے میں سے اسی کی راہ میں خرچ کیا کرو، یعنی مطلب یہ کہ زکوٰۃ جب فرض ہے تو وہ دو، صدقہ فطر واجب ہے وہ دو، قربانی واجب ہونے کی صورت میں وہ بھی ادا کرو، اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے جب کسی کو موت آ پہنچے تو پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کاش تو مجھے کچھ اور مہلت دے دیتا، تمہیں کتنی مہلت چاہیے، کہ اس وقت مہلت نہیں ملی بھی، بس میرا ذرا وہ کام ہو جائے تو پھر میں نماز شروع کر دوں گا، ذرا میری یہ پریشانی ہٹ جائے تو پھر میں داڑھی ضرور بڑھا لوں گا۔ اس طرح لوگ مطلب یعنی کہ نیکی کا جو معاملہ اس کو دور آگے مطلب یعنی کہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ موت کا شکار بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں اور اس نیکی کرنے کی مہلت اس کو نہیں ملتی۔ تو دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے، اپنے گھر کی بات کہاں کر رہا ہوں، قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، میں نیک بن جاتا، اے اللہ تو نے مہلت کیوں نہ دی، اگر تو مہلت دیتا تو میں نمازی ہو جاتا، یا اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، اگر تو مہلت دیتا تو میں اسلامی شکل بنا لیتا۔ پتا نہیں میرے بھائیو آپ کو کیا ہو گیا کہ جس کو دیکھو وہ کہتا ہے ہم داڑھی رکھیں گے کہ ہم ملہ بن جائیں گے، ہم مولوی بن جائیں گے، تو داڑھی رکھنے والوں کو ملہ کہہ کر حقارت سے ٹھکرانے والوں، جس کا کلمہ پڑا ہے داڑھی تو اس نے رکھی ہے، اور اسی عظیم المرتبت کائنات کے والی و وارث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کر کے ہی داڑھی رکھی جاتی ہے، اور جو ان کی نقل میں داڑھی رکھے وہی تو کامیاب ہے۔ اے میرے بھائیوں آپ ہمت کیجئے سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک غیرت مند کا واقعہ آپ کو سناؤں، ایک فارسی کا شاعر تھا، بڑا تصوف کا رنگ اس کے اشعار میں، ایک بندہ بڑا متاثر ہوا، اس کے اشعار میں تصوف کی بڑی رنگت ہے، تو یہ خود بھی صوفی منش ہوگا، صوفی یہ بات صفا ہوگا، ایسا چہرہ نورانی ہوگا، ایسا وہ کرتا پہنتا ہوگا، سر پر دستار رکھتا ہوگا، بڑا نورانی چہرے والا اور بڑا متقی پرہیزگار ہوگا۔ اس غریب کو پتا نہیں تھا کہ شاعر زمین و آسمان کے کس طرح کلابے ملاتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے دل میں عقیدت کا چراغ روشن کیے اپنے شہر سے سفر کرتا ہوا شاعر سے ملنے کے لیے چلا۔ جب وہ محلے میں پہنچا، گھر تلاش کیا، دستک دی، دروازہ کھلا، خادم نے دروازہ جب کھولا تو اس کو پوچھا کہ میں شاعر صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں، بڑی دور سے آئے ہوں، کہاں ہیں؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ یہ رہے، میں جو دیکھا اس کا جتنا بھی دماغ کا تانا بنا تھا سب منتشر ہو گیا، وہ حیران دے گیا کہ وہ شیو بنا رہا تھا کہ اشعار میں اتنا تصوف کا رنگ اور یہ داڑھی منڈا بالکل وہ مطلب یعنی کہ بکھر کر رہ گیا، اس کا مطلب ذہن منتشر ہو گیا اور تڑپ کر اس نے بولا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شاعر تو آپ کو پتا ہے کہ منہ پھٹ ہوتے ہیں، اس نے جھٹ کہا کہ یا اپنا چہرہ چھین رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا؟ تو اس نے تڑپ کر کہا تو مصطفیٰ کا دل چھین رہا ہے، تیرا ایسا کرنا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غمگین کرتا ہے. جیسے اس نے یہ سنا کہ میں مصطفیٰ کا دل چھین رہا ہے، وہ غیرت مند تھا، ایک دم اس پر کپکپی تاری ہوئی، لرزہ دھرام سے گرا، تڑپا اور بے ہوش ہو گیا، غیرت مند جو تھا چوٹ کھا گیا. آخر کار جب اسے افاقہ ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس نے اپنے محسن میزبان کے قدم پکڑ لیے اور رو رو کر کہا اے میرے میزبان، اے میرے محسن، تیرا شکریہ کہ تو نے میری آنکھ کھول دی، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب آئندہ ایسی نادانی کبھی نہیں کروں گا. وہ غیرت مند تھا، اسے مصطفیٰ سے عشق تھا، تو اے عاشقو تم بھی سوچو، اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانو تم بھی سوچو، تمہیں عشق نہ ہوتا تو یہاں کاہے کو جمع ہوتے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور الفت یہاں کھینچ کر لائی ہے، تو آؤ مل کر عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم بھی اس بے مروتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، آج سے ہم بھی مصطفیٰ کا دل داڑھی منڈا منڈا کر نہیں دکھائیں گے، آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اگر نام مصطفیٰ پر کٹ جائے تو بے شک جلدی جلدی گردن کٹ جائے لیکن اب داڑھی کبھی نہیں کٹے گی، سب عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے چہرے پر سرکار کی پاکیزہ سنت کو سجائیں گے. جزاکم اللہ، الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کم از کم ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے، داڑھی منڈانا اور کتر کر ایک مٹھی سے کم کر دینا دونوں حرام ہیں، اس لیے مہربانی کر کے داڑھی رکھیے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی رکھیے، کہ ہمارے کئی بھائی رکھتے بھی ہیں تو چھوٹی رکھتے ہیں، تو ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے. اور جو آج تک منڈاتے رہے کتراتے رہے وہ داڑھی رکھ لینے سے وہ گناہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو تو اس کی توبہ واجب ہوتی ہے، یہ اس کی رحمت کی بات ہے کہ وہ یوں ہی بخش دے، لیکن بہرحال یہ کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، کہ توبہ کرنا بہرحال ثواب سے خالی نہیں، تو ضرور آپ توبہ بھی کر لیں. اور اے میرے بھائیوں، داڑھی تو آپ نے سجا لی، اب یہ بتاؤ نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ کہ نماز ہر مسلمان پر پانچوں وقت فرض ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد میرا کوئی بھائی نماز ترک نہیں کرے گا. اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جس طرح داڑھی منڈانے کی تو توبہ ہو گئی، اللہ نے اپنی رحمت سے ضرور کرم کرنا ہے، لیکن نماز جتنی چھوٹی ہے بالغ ہونے کے بعد، وہ اب سے نیت کرنے کے باوجود وہ معاف نہیں ہوتی. قرضہ جو ہے وہ بہرحال قرضہ، ان تمام نمازوں کو آپ کو قضا کرنا ہوگا. کہ ابھی سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور عہد کریں کہ یا اللہ میری جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں میں اسے اب ادا کر لوں گا، اور یہ قضا کرنے کا جو گناہ مجھے ہوا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو آپ قضا کرنے کا جب عزم کر لیں گے کہ میں اس کو پڑھ لوں گا، تو اب انشاءاللہ اس کی رحمت سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر قضا کرنے کا آپ نے عزم نہیں کیا تو پھر وہ بات الگ ہے کہ یہ توبہ نہیں ہوئی. تو اس لیے سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کر لیں، کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا جو ہماری مطلب کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کو ضرور اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو سارے اسلامی بھائی اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز اب قضا نہیں ہوگی.